السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کے یا افغان طالبان کے وفد کی پاکستان آنے سے متعلق خبریں، اس پہ تفصیل سے بات ہوگی، اور اس بارے میں بھی کہ وہ سنجیدہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے یا کیے ہیں، اور اس کو ڈفرینٹ انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے اسلام آباد سے ایاز گل نے بھی اس رپورٹ پہ تفصیلی کام کیا ہے، یہ ہم آپ کو رپورٹ سنوائیں گے، انالیسز لیں گے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ شام کے اندر شدید خلاف ورزیاں جو ہوئی ہیں اس کے بارے میں، ایک اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے جس میں شام کی حکومت کو اس کا قصوروار ٹھہرایا گیا اور اس پہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ مرتکب ہوئی ہے شام کے اندر کیمیکل ویپنز کے ذریعے اپنے مخالفین کو ہدف بنانے کی۔ پروگرام کا تیسرا سیگمنٹ سائبر اٹیکس، کل امریکہ بھر میں اور یورپ کے کئی ممالک کے اندر انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت ڈاؤن رہا، کئی ایک ویب سائٹ ایکسیس نہیں کی جا سکیں، بلاک ہوئی ہیں اور ان کے اوپر سائبر حملوں کی اطلاعات ہیں، اور بڑا میسو اٹیک ہے، انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، لیکن اٹیکرز کون ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اس پہ بات ہوگی اس سیگمنٹ میں۔ اگلا سیگمنٹ امریکہ کی سیاست سے متعلق ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جن کی مقبولیت میں بظاہر کمی آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ آپٹیمسٹک ہیں کہ وہ الیکشنز میں کامیابی حاصل کریں گے۔ پانچواں سیگمنٹ پاکستان کی سیاست کا ہے، کافی تحریک ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، کیا صورتیں ہو سکتی ہیں آنے والے کچھ دنوں کے اندر، یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ طالبان کے ایک سینئر عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کی شرط پہ یہ بتایا ہے کہ ان کے ایک وفد نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور پاکستان کے حکام کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان کے بقول جو ایجنڈے کے اندر سب سے ٹاپ پہ چیزیں تھیں اس میں یہی تھا کہ جو افغان پناہ گزین ہیں یا ہجرت کر کے پاکستان کے اندر جو مقیم ہیں ان کے ساتھ کس انداز میں پیش آیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی جو گرفتاریاں یا زبردستی بے دخلی کے معاملات ہیں ان پہ بھی بات کی گئی ہے۔ تو یہ کافی معنی خیز اور اہم ایجنڈا بھی اس سینس میں نظر آتا ہے کہ افغان طالبان اگر وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں تو وہ اپنے لوگوں کی، پاکستان کے اندر موجود افغان شہریوں کی کیئر یا ان کے تحفظ کے لیے اس قدر احساس کیوں ہیں، یہ چیزیں بھی بہت کچھ ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ پہلے ایک رپورٹ سنواتے ہیں آپ کو ایاز گل، وائس آف امریکہ کی ہماری انگلش سروس کے لیے، انہوں نے اس کو پہلے کمپائل کیا، بعد میں اردو سروس کو بھی فائل کیا ہے، یہ ہم آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے ماہرین کا تجزیہ لیں گے۔
افغان طالبان نے اپنے تین رکنی وفد کے دورہ پاکستان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقامی حکام کے ساتھ بات چیت میں وہ بلوچستان میں حالیہ دنوں میں بعض طالبان رہنماؤں کی گرفتاری کا معاملہ اٹھائیں گے اور اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے۔ وفد میں طالبان دور حکومت کے دو سابق وزراء اور اسلام آباد میں ان کے ایک سابق سفیر شامل ہیں، اور تینوں رہنما قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کا اہم حصہ ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ان اطلاعات کی سختی سے نفی کی ہے کہ ان کا وفد دراصل پاکستانی حکام کو حالیہ دنوں میں قطر میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہونے والی خفیہ ملاقاتوں کی تفصیلات سے آگاہ کرے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ نہ تو ایسی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور نہ ہی طالبان وفد کی ملاقاتوں میں یہ موضوع زیر بحث آئے گا۔
ترسو آلتا دے مہاجرینو دے ورستی وضعیت پر آڑا ہو دے پاکستان حواد کے دے جنو مہاجرینو دے نیوانو۔
طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ان کے نمائندے پاکستانی عہدیداروں سے بات چیت میں افغان مہاجرین کو درپیش مسائل، ان کی زبردستی بے دخلی اور وطن واپسی کے معاملات اٹھائیں گے۔ مزید برآں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مہاجرین خاندانوں کے لیے قائم مدارس اور درسگاہیں بند کرنے کے اعلانات پر بھی پاکستانی حکام کو طالبان کی تشویش سے آگاہ کیا جائے گا۔
آغا سفر یہ سلسلہ دسی خواہم پاکستانی ہوا تھا نور گانو ہی وادو تا دل تک رات تک کرے دا۔
ترجمان نے واضح کیا کہ ان ملاقاتوں میں نہ تو کوئی سیاسی معاملہ زیر بحث آئے گا اور نہ ہی افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کے امکانات پر بات چیت ایجنڈے کا حصہ ہے۔ پاکستانی حکام نے فوری طور پر طالبان کے وفد کی آمد کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے، تاہم وزارت خارجہ کے ذرائع نے اس امر پر تعجب کا اظہار ضرور کیا ہے کہ طالبان افغان مہاجرین کے معاملے پر حکومت پاکستان کے ساتھ کس حیثیت میں بات کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ طالبان کے وفد کی آمد سے آگاہ ہیں، تاہم اس معاملے پر انہوں نے مزید گفتگو کرنے سے گریز کیا۔ کابل میں وزارت خارجہ کے ترجمان احمد شکیب مستغنی نے طالبان کی پاکستان آمد پر بظاہر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ افغانستان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ مسئلہ بیشتر با ما مرتبط نہیں، اما انہوں نے کہ شامل ہے لسٹ ممنوع سفر.
ترجمان نے کہا کہ ایسے افراد جن پر اقوام متحدہ نے سفری پابندیاں لگا رکھی ہیں، انہیں ایسے دوروں سے روکنے کے لیے ان پابندیوں کا احترام ضروری ہے، لیکن ان کے بقول اگر طالبان کا دورہ افغانستان میں امن کی کوششوں سے متعلق ہے تو اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. پاکستانی حکام نے حالیہ دنوں میں کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں سے افغان طالبان کے بعض رہنماؤں کو گرفتار کیا ہے. سرکاری طور پر ان گرفتاریوں کی تصدیق نہیں کی گئی ہے، تاہم اعلی حکومتی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ان گرفتاریوں کا مقصد طالبان پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ یا تو افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات میں شامل ہوں یا پھر اپنے خاندانوں اور کاروباری سرگرمیوں کو پاکستان سے کسی دوسری جگہ منتقل کریں. ایاز گل، وی او اے، اسلام آباد.
جی سامعین، تفصیلی رپورٹ آپ نے ایاز گل سے سنی. اب اس پہ ہم انالیسز لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں چودھری نعمان ظفر، انٹرنیشنل سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں، ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ریسرچ فیلو رہ چکے ہیں. رستم شاہ مومند میں جوائن کریں گے، سابق سفیر افغانستان کے لیے پاکستان کے اور افغان ملیٹنسی کے اوپر اور پاکستان افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اس وقت ان کا نمبر بہرحال بن جا رہا ہے. چودھری نعمان ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں. چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کتنی بڑی یہ پیش رفت ہے. ایک تو اس میں دو باتیں ہیں بذات خود، ایک تو یہ کہ قطر میں دیٹ مینس کہ انگیجمنٹ بدستور جاری ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان اگر وزٹ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پاکستان قطر مذاکرات کے اندر بھی اسی طرح آن بورڈ ہے، اور ایک باقاعدہ ایک ایکٹیو انگیجمنٹ چل رہی ہے. کتنی اس خبر کی، اب اگرچہ پاکستان کی سرکاری ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے اٹ سیلف؟
پاکستان کا جو رول ہے ریجنل سیکیورٹی میں، وہ اس کو مائنس تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں، یہ پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، لاسٹ ایئر جولائی میں جو ہے میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کے اندر اور اس کو آبزرو کیا تھا امریکن نے بھی اور چائنیز آفیشل نے بھی، لیکن وہ اس کی جو نیکسٹ میٹنگ ہونی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ ایک خبر کو ایکسپوز کر دیا گیا تھا کہ جی ملا عمر 2 سال پہلے وفات پا چکے ہیں، تو وہ اس سے وہ معاملات خراب ہوئے تھے. اس کے بعد یہ جو اب میٹنگ ہوئی ہے، یہ بہت اہم میٹنگ ہے. تو متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستانی آفیشلز کو بریف کرنے آئے تھے کہ کیا وہاں پہ معاملات ہیں، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو افغانیوں کے لیے جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں یہاں پہ پاکستان میں، جو ایک کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالا جائے، یہ ان کا جو ہونا ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہے. لیکن دیکھیں، اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ کوئٹہ کے اندر جو ہے افغان یہ جو طالبان شورا کی موجودگی ہے، جو کہ کہا جاتا ہے رپورٹڈلی کہ یہ وہاں پہ موجود ہے. دیکھیں، کیونکہ میرا تعلق خود کوئٹہ سے ہے، وہاں پہ کافی سارے مدرساز ہیں، کچھ رجسٹرڈ ہیں، کچھ نان رجسٹرڈ ہیں. جب افغان جب افغانی جب آئے 1979 کے بعد، تو جو غریب لوگ تھے، انہوں نے کیونکہ ان کے پاس ایجوکیشن کے بھیجنے کا اسکول بھیجنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، تو انہوں نے پھر انہیں مدرسہ میں اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کیا. یہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک ایجوکیشن کا وینیو ہے جہاں پہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. لیکن کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہوا ہوا ہے، اور تو اس میں ہماری جتنی بھی فورسز ہیں، پولیس ہے اور آرمی ہے، تو وہ اس میں بھی ایکشن لے رہی ہیں کہ جتنے بھی اس طرح کے مدرسہ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے. تو جب اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو لازمی بات ہے اس کا افیکٹ بھی پڑتا ہے وہاں پہ. جو اسٹوڈینٹس پڑھ رہے ہیں، جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، وہ جب نکلتے ہیں تو وہ پھر افغان طالب جو افغانی ہے وہاں پہ غریب، ان کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. تو وہ اس کے بارے میں ایک بات کرنے آئے تھے کہ ان کے بارے میں آپ کچھ سوچیں. کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی تھی، 2-3
گرفتاریوں کا معاملہ کل ہمارے پروگرام میں آ رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. کل ہمارے پروگرام میں میر ویس افغان تھے، جو افغانستان کے اندر ایک نیوز ایجنسی کو بھی ہیڈ کرتے ہیں. ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات ہم نے بہت عرصہ پہلے یہ گرفتاریوں سے متعلق کہی تھی کہ طالبان کو اس پہ کنسرن ہے کہ ان کچھ طالبان کے لوگوں کو پاکستان کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے، لیکن یہ بات باوجود رجسٹر نہ ہو سکی. لیکن جب بعد میں ٹویٹ ہوئی اور باقی میڈیا پہ یا آئی فاملی، تو پھر یہ اس وقت سامنے آ کے آ رہی ہے. آج گارڈین نے بھی اس بارے میں رپورٹ جاری کی ہے، رپورٹ شائع کی ہے ان کے وزٹ سے متعلق. تو آپ کو نعمان کیا لگتا ہے، ویسے ہر چیز کی، ہر جنگ کی، ہر مزاحمت کی ایک فطری عمر بھی ہوتی ہے، افغانستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ابھی جہاں پہ ریسنٹ تبدیلیاں یا ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹس یہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک بڑا فریکشن جو ہے حزب اسلامی کا، وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے کانسٹیٹیوشن کے بینر کے نیچے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر چکا ہے اور کابل میں بیٹھ چکا ہے. سو کیا طالبان بھی اس سے کوئی کہنا چاہیے کہ ترغیب لیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ الٹیمیٹلی کیا طالبان کو بھی اس پہ بات کرنا پڑے گی؟ کرنے کو تیار ہیں؟ ملیٹنسی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، کیا یہ سائیکل مکمل ہونے کو ہے؟
دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ یہ جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بالکل ان کا امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کا ایک رول بہت اہم ہے اس پورے معاملے کے اندر، اور جب تک آپ کو پتا ہے کہ الیکشن قریب ہیں، پریزیڈنٹ اوباما کی ٹینیور ختم ہونے والی ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ نئے پریزیڈنٹ کی الیکشن تک یا ان کے آنے تک کوئی بڑی ڈیولپمنٹ کو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. یہ معاملات اسی طریقے سے چلیں گے، میٹنگز ہوتی رہیں گی، اور مطلب یہ ہے کہ جب تک نئے پریزیڈنٹ نہیں آتے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہونے کی کوئی امید ہے. کیونکہ دیکھیں، ہم جو بھی اس کو کہیں، جو امریکہ کا جو اثر رسوخ ہے، جو رول ہے ریجنل سیکیورٹی میں اور خاص طور پہ افغانستان کے اندر، وہ بہت بڑا، بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، امریکہ پلس جو بھی ویسٹرن فورسز وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا رول بہت اہم ہے. تو اس سارے رول کے اندر امریکہ کا ایک امپورٹنٹ رول موجود ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اب نئے پریزیڈنٹ کے آنے تک ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنے کو ملے گی کہ کہیں کہ بہت سولوشن آ گیا. ٹھیک ہے کہ ایک بہت پرولونگ کر گیا یہ والا جو مسئلہ ہے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں طالبان نے ایک ریزیلینس شو کی ہے. انہوں نے شو یہ ضرور کیا ہے، میں ان کا سپورٹ نہیں بالکل کر رہا، لیکن انہوں نے یہ ضرور شو کیا ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود ان کی پریزنس موجود ہے، اور وہ مضبوط ہوتے ہوئے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ اور مضبوط ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے، جو کہ ابھی خود ڈیوائڈ ہو چکی ہے چیف ایگزیکٹو میں اور پریزیڈنٹ میں، ان کی آپس کی چپلش بھی چلتی رہتی ہے، تو میرا خیال ہے جتنی جلدی ہم جتنے بھی رول دیکھیں، کانفلکٹ کا سلوشن جب ہم کرنے جاتے ہیں تو جتنے بھی پوسیبل آپ کے ایکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو انگیج کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ان کو ان کی حیثیت ماننے سے انکار کریں گے تو آپ کانفلکٹ کو پرولونگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سلوشن کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ طالبان کو جتنی جلدی ان کے ساتھ بیٹھ کے، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ خفیہ میٹنگز ہوئی ہیں یا خفیہ دورے ہوئے ہیں، یہ ختم ہو جانا چاہیے. دیکھیں طالبان کا ایک رول ہے افغانستان میں، اسی طریقے سے جس طرح سینٹرل گورنمنٹ وہاں پہ بیٹھی ہے اس کا رول ہے، پاکستان کا ایک رول ہے. جتنی مرضی ان کو برا لگے کابل ایڈمنسٹریشن کو کہ جی پاکستان کا رول ہے، لیکن ایک پڑوسی کی حیثیت ایک رول ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے چائنا کا ایک رول ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی جتنے بھی بڑے ہیں ان کو ایک جو اہم پلیئرز ہیں اس کے اندر، ان کو بٹھانا چاہیے ٹیبل پہ، ایک دوسرے کی حیثیت کو سارے پلیئرز کو ماننا چاہیے. اور میرا خیال ہے اب ٹائم آ چکا ہے کہ ہم کسی کمپرومائز پہ پہنچ جائیں، لیکن میں پھر وہی اپنا خدشہ ظاہر کروں گا کہ جب ابھی میرا خیال ہے کہ جب تک نئے امریکن پریزیڈنٹ نہیں آ جاتے اس ٹائم تک جو ہے نا کوئی بریک تھرو ہونا مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی سامنے آئے گا.
یہ پہلو میں رکھوں گا کامران بخاری صاحب کے سامنے بھی، جو کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے، لیکن ان سے پہلے رستم شاہ مومن، جن سے براہ راست تو ہمارا ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن ہمارے اسلام آباد آفس نے ان سے بات کی تھی اسی مسئلے کے اوپر اور اسی ڈیولپمنٹ کے اوپر، ان کا تجزیہ سنتے ہیں. Governor of Virginia, thank you very much for joining Voice of America and talking to Voice of America. How are you dealing with the cyber threats?
ان کے گلے شکوے بہت ہیں کہ ان کے لیڈروں کو پچھلے دو مہینوں میں بڑے پیمانے پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، نظر بند کر دیا گیا ہے. وہ اپنے سسپیشن ان کی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ یہاں ان کے ابھی اسٹیکس ہیں تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا ہوگا کہ پاکستانی حکومت کو اعتماد ملے. افغانستان نے اب طالبان سے اپنے ڈائریکٹ کانٹیکٹس شروع کر لیے ہیں، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید پاکستانی میڈیشن کی یا فیسیلیٹیشن کی ضرورت باقی نہیں رہی.
جی، یہ تھے رستم شاہ مومن صاحب، سابق سفیر افغانستان کے لیے پاکستان کے، وہ اپنا انالیسس دے رہے تھے. ہمیں کامران بخاری جوائن کر رہے ہیں، سینئر فیلو ہیں ود سینٹر فار گلوبل پالیسی اور فیلو ہیں ود پروگرامز آن ایکسٹریمزم ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی. وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. کامران بخاری صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی. السلام علیکم کامران، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی اسد، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. رستم شاہ مومن صاحب کا انالیسز ہم نے آپ کو سنوایا، ہمارے ساتھ چودھری نعمان ظفر بھی ہیں، اور بات ہم کر رہے ہیں جو تازہ ترین رپورٹس آ رہی ہیں کہ طالبان کے افغان طالبان کے ایک سیاسی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. ملا جان محمد مدنی، ملا عبدالسلام اور سابق امبیسڈر مولوی شہاب الدین اس تین رکنی وفد کا حصہ بتائے جاتے ہیں. اس کو کنفرم بھی کیا ہے طالبان کے سورسز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں. اور سب سے بڑا جو کنسرن تھا وہ افغان طالبان کی حالیہ کچھ گرفتاریوں کے بارے میں. انہوں نے اپنے تحفظات وہاں پہ شیئر کی ہیں پاکستان کی حکومت کے ساتھ. آفیشلی وہاں سے ایسی کوئی بات نہیں آ رہی. سو اس کو جب ہم طالبان کی باقاعدہ انگیجمنٹ کی بات کریں آفیشیل لیول کے اوپر, ایک تو یہ کہ قطر سے ان کی روانگی, دیٹ مینس کہ قطر آفس جو ہے وہ پراپرلی فنکشنل ہے, کس حد تک وہ بات آگے بڑھا چکے ہیں پیس ٹاکس کی اگر کابل کے ساتھ ہو یا ایون پاکستان کو میڈیٹر کے طور پہ درمیان میں کہیں رکھنا ہو, ان سارے اینگلس پہ یہ خبر کیا ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس پورے کینوس کے اوپر؟
دیکھیں اسد, یہ جو وفد کی خبر آئی ہے یہ ایک پس منظر میں یہ رونما ہو رہی ہے ساری کاروائی, اور وہ جو بیٹل سپیس ہے اس کے اندر طالبان کی بڑھتی ہوئی جو اثر و رسوخ ہے اور بڑھتی ہوئی طاقت ہے اور افغانستان کی حکومت کی جو پسپائی ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے. طالبان جو ہیں کوئی بھی فریق کسی بھی لڑائی جھگڑے کے اندر تب ہی نیگوشیشن کی میز پہ آتا ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ ریلیٹو اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں. تو طالبان کا اس موقع کے اوپر جو ہے یہ رضامند ہونا کہ وہ بات چیت کریں گے, وہ اس چیز کی علامت ہے کہ طالبان اس وقت کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ ان کو اگر کوئی ڈیل ملتی ہے تو وہ ان کے مرضی کے مطابق ہوگی یا کم از کم قریب تر ہوگی.
صحیح, تو ایک تو یہ ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی اگر آپ نے گارڈین کی دیکھی ہے تو انہوں نے تو انٹرویو بھی اسی سے نکالا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات میں درحقیقت پاکستانی آفیشلس کے ساتھ جو ملاقات کی گئی تو جو پاسبل پیس ٹاکس ہیں کابل حکومت کے ساتھ وہ خاص طور پہ اس میں اس پہ گفتگو کی گئی ہے. سو ان حالات میں آپ کے خیال میں کیا چاہ رہے ہوں گے طالبان یا ان کے رینکس میں کیا خواہش ہوگی کہ پاکستان کیا کس چیز کو ایڈوکیٹ کرے ان کے بیاف پہ؟
دیکھیں پاکستان کے پاس اس طریقے کا پوری مجموعی طور پہ جو طالبان کی جو تنظیم ہے جو تحریک ہے اس کے اوپر وہ اثر و رسوخ نہیں ہے جو کہ کسی زمانے میں ہوتا تھا. پاکستان کے پاس کچھ لیڈر ہیں جو ان کی سرزمین پہ جنہیں رہتے ہیں, پناہ لی ہوئی ہے, ان کے اوپر پاکستان کا اثر و رسوخ ہے. اور قطر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا تھوڑے ان کے پاس اٹانمی ہے, ان کے پاس وہ قطر کا زیادہ اثر و رسوخ ہے ان کے اوپر. اور اسی طریقے سے دیگر اور جگہوں کے اوپر افغان طالبان لوگ بیٹھے ہیں, کچھ دبئی میں, کچھ ترکی میں, اور اپنا ایران کے اندر بھی کچھ طالبان جو ہے وہ قائم مقام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ جو تمام جو فریقین ہیں ان کو ایک جگہ پہ یکجا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سب سے پہلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ پولیٹ بیورو ہے دوحہ کے اندر, وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان بیس جو طالبان اپنا لیڈرشپ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ فیلڈ کمانڈر کے ساتھ براہ راست ہے, ان سے جو ہے ان کو ایک میز پہ لایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے جو سلسلہ منقطع ہو گیا تھا وہ مری ٹاکس میں 2015 میں, یہ اس چیز کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ وہاں سے جو سلسلہ منقطع ہوا تھا وہاں سے دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں یہ سارا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ طالبان کے اندر جو ہے یہ جو اس وقت رضامندی نظر آ رہی ہے بات چیت کی, وہ اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں ان کے اندرونی جو معاملات ہیں وہ زیادہ مستحکم ہو چکے ہیں.
اچھا یہ بتایا, ہم نے پہلے نعمان سے بھی پوچھا ہے کہ ہر ملیٹنسی کا, ہر مزاحمت کا, ہر تحریک کا ایک نیچرل سائیکل بھی ہوتا ہے. سو کیا طالبان اپنے طور پہ اپنے آپ کے ایک انالیسس کے مطابق وہ اندرونی صفوں میں ان کے اتحاد ہوگا یا وہ مضبوط ہو چکے ہوں گے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لڑتے لڑتے تھک جانا یہ بھی بڑا نیچرل ہوتا ہے اور حالات آپ کو مذاکرات کی میز کی جانب لاتے ہیں, تو کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے؟
جی بالکل ہے, لیکن وہ آج نہیں تھکے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زمانے سے تھکے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تھکن جو ہے وہ پوری ایکسپلین نہیں کرتی وہ بیہیویئر کو. کیونکہ دیکھیں تھکن ہوئی تھی 2010 میں امریکہ سے بات چیت براہ راست ملا عمر کی شروع ہوئی, پھر ملا عمر جو ہے کہ ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد ملا منصور چلاتے رہے, پھر ملا منصور جب آئے ان کے لیے جو ہے اندرونی انتشار اتنا بڑھ گیا تھا کہ ان کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت تھی کہ بھائی میں جو ہوں صرف امریکہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہا, میں میدان جنگ میں بھی پیش پیش ہوں. انہوں نے بہت سارے ہارڈ لائن کمانڈرز کو خوش کرنے کی ان کو ضرورت تھی, تو انہوں نے جنگ کو تیزی میں لے آئے. تو تھکن ضرور ہوتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, تھکن کو یہ نہیں لینا چاہیے کہ بھائی اب بس ہم بالکل لڑ نہیں سکتے. یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب ہم چاہتے ہیں کہ جو نا آنے والے فورسیبل فیوچر میں ہمیں جو ہم نے مطلب جو محنت کی ہے اس کا ہمیں کچھ صلہ بھی مل جائے.
نعمان ظفر,
जी बात
तालिबान
फिर
अपने सफर
वही
में मजबूत हुए
मैं
हैं,
करूंगा।
एग्जास्ट हुए हैं।
हेलो
जी।
जी बात फिर मैं वही करूंगा कि देखें उनको, ये मैं नहीं कहूंगा कि जी वो थक गए हैं और वो जो है ना अभी वो लाजमी तौर पे किसी एग्रीमेंट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी वो मौजूद हैं, उनकी स्ट्रेंथ मौजूद है। और दूसरी चीज है कि कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि जिस तरह बुखारी साहब ने कहा कि उनकी लीडरशिप मुख्तलिफ जगहों पे फैली हुई है और मौला उमर के बाद कुछ कभी कभी ऐसा लगता था जैसे इसमें रिफ्ट भी आ चुकी है। तो देखें अगर तो इस नैरेटिव को मान लिया जाए कि उनमें रिफ्ट आ गई है और वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में और ज्यादा खतरनाक मामला हो जाएगा। क्योंकि एक मतलब अगर एक सेंटर अथॉरिटी को मानना अगर मानने वाले हैं तो चलो आप उनके साथ निगोशिएशन करके बात की जा सकती है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्प्लिंटर ग्रुप्स निकल जाएंगे तो मेरा ख्याल सिक्योरिटी रीजनल सिक्योरिटी के लिए और बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा कि फिर आप किस किस के साथ जाके बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है जो भी बहरहाल आप कोई भी इसकी डायमेंशन ले लें, तालिबान का एक रोल जरूर है रीजनल सिक्योरिटी में, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में उनका रोल जरूर है। आप उनको जितना मर्जी कमजोर कह लें मजबूत कह लें जो भी आपने कहना है, तो मेरा ख्याल है कि अभी जो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सीरियसली इसको लेना चाहिए। सिर्फ आप पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम गेम खेल के या उन किसी को आप बिलिटल करके मामला नहीं कर सकते। सबसे पहले तो उनको अपने जो मुश्किल है उनको उनको हल करना चाहिए, आपस की जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब की और प्रेसिडेंट साहब की जो अपनी मामला है वो टेबल पे बैठ के हल करें, उसके बाद जितने प्लेयर्स अफगानिस्तान में उनको हल करें। ठीक है आप पाकिस्तान के रोल को मिनिमाइज इसी तरीके से कर सकते हैं, जब आप तालिबान को के करीब हो जाए उनके मामला को समझें उसी वक्त आप पाकिस्तान के रोल को कम कर सकते हैं। और अगर आप बगैर किसी चीज के बगैर किसी स्ट्रेटेजी के आप कहेंगे पाकिस्तान भी ठीक नहीं कर रहा तालिबान की डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि आप सिर्फ अमेरिका के साथ मिलके उस एरिया के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं।
कामरान मुझे अगले सेगमेंट पे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि मुल्ला अख्तर मंसूर उनकी ड्रोन हमले में हलाकत के बावजूद आप ये समझते हैं या इससे ये साबित होता है कि कतर ऑफिस फाल है और अमरीका और तालिबान के कतर ऑफिस के दरमियान इंगेजमेंट है?
देखें एंगेजमेंट तो हमेशा होती है, किसी दफ्तर के खुलने या बंद करने से एंगेजमेंट का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये जो हकीकत है कि दफ्तर शायद ऑफिशियली तौर पे बंद कर दिया गया हो, उस इमारत का कोई इस्तेमाल ना कर रहा हो, वहां पे कोई किसी किस्म के जो है लोग ना बैठते हो, वहां पे फोन कॉल ना जाती हो, फैक्स ना आती हो, लेकिन कतर में मौजूद हैं इनकी वो पॉलिटिकल लीडरशिप जिन्होंने वो दफ्तर खोला था। अमेरिका को भी पता है सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर दोहा में है, तो ऐसी बात नहीं है कि जो है अमेरिका जो है किसी और प्लेनेट पे काम कर रहा है और तालिबान जो है किसी और प्लेनेट पे काम कर रहे हैं। ये बाकायदा जो है ये चैनल्स खुले हुए होते हैं। लेकिन ये याद रहे कि मुल्ला मंसूर की जो हलाकत हुई थी उसके पीछे वजह ये थी कि वो उस वक्त का जो उनका इम्पेरेटिव था कि वो अपने आप को अपने कयादत को मुस्तहकम करें, उसके लिए मैदान जंग को तेज किया गया था, वो अमेरिका के लिए खतरनाक था। अमेरिका चाहता था कि तालिबान बातचीत करें, अब बातचीत करने पे वो उस वक्त राजी नहीं हो रहे थे, उन्होंने मैदान जंग में तेजी दिखाई और अमेरिका ने फिर यही फैसला किया कि भाई इनको दोबारा से मेज पे लाने के लिए इनके इनको किसी किस्म का जो है वो डायल बैक करना पड़ेगा, इनका नुकसान करना पड़ेगा। और वो नुकसान उसी तरह हुआ कि उन्होंने मुल्ला उमर मुल्ला मंसूर को एलिमिनेट कर दिया। उससे ये होता है कि परसेप्शन शेपिंग होती है कि भाई देखें आप इतने ज्यादा तेज मतलब नहीं है, हमारे पास भी ऑप्शन है, बेहतर आपके लिए यही है कि आप मेज पे आ जाए, वरना ये है कि हमारे पास भी ऑप्शन है, हम मजीद लीडर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक परसेप्शन शेपिंग की गेम होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बातचीत नहीं हो पा रही, कोई ये इधर और ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन नहीं होती है।
ठीक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहिएगा चंद सेकंड की, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शाम पर कीमियाई हमलों का इल्ज़ाम सदर बशार अल-असद की हुकूमत के ऊपर, एक तहकीकाती रिपोर्ट या तहकीकात के बाद आयद हुआ है, इस पर क्विक एनालिसिस लेंगे अपने दोनों पैनलिस्ट का एक ब्रेक के बाद।
इमरान तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں گل رخ. بات ہم کریں گے شام پر. آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 13 ماہ قبل یا 15 ماہ قبل ایک 16 مارچ کو پچھلے سال کیمیکل ویپنز استعمال کیے جانے کی کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا اقوام متحدہ نے, اور کیمیائی ہتھیاروں کی جو روک تھام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم ہے انہوں نے, اور اپنی جو 13 ماہ کی مسلسل تحقیقات ہیں اس کے دوران انہوں نے اپنی یہ چوتھی رپورٹ جمعے کے روز سبمٹ کی ہے اقوام متحدہ میں. اس کی سلامتی کونسل کو یہ رپورٹ ارسال کی گئی ہے اور اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ قابل ذکر شواہد موصول ہوئے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ ادلب میں گزشتہ سال 16 مارچ کو جو واقعات پیش آیا اس میں شامی حکومت کے کردار کی تصدیق ہوتی ہے. تاہم یہ تفتیش اس بات کی تصدیق نہیں کر سکی ہے کہ اس میں کون سی فوجی یونٹس کے اہلکار ملوث تھے, لیکن اس کے مطابق جو ہتھیار استعمال کیے گئے وہ شام میں 53 ہیلی کاپٹر بریگیڈ کے 2 اڈوں سے متعلق ہیں, اور رپورٹ میں ان حکام کا احتساب کرنے پہ زور دیا گیا ہے. صدر بشار الاسد کی حکومت پہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد مزید کیا کسی نوعیت کا دباؤ بڑھ سکتا ہے, جبکہ بظاہر وہ روس کی معاونت میں یا ان کی بھرپور فوجی اور سیاسی اور سفارتی مدد کے بعد بظاہر اپنی حکومت کو وہ مضبوط بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. کامران بخاری اور چوہدری نعمان ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران, آپ کو چونکہ جانا ہوگا, پہلے آپ اس ڈیولپمنٹ پہ اپنا انالیسس دے سکتے ہیں. صدر بشار الاسد کے لیے کیا مشکلات آ سکتی ہیں؟ کیا یو این سے یا دیگر انٹرنیشنل فورم سے مزید کچھ پریشرز آ سکتے ہیں؟ لائن ان کی ڈراپ ہو گئی. نعمان ظفر, آپ اپنا انالیسس دیجیے گا. جی نعمان ظفر, آپ ہمارے ساتھ ہیں. پتہ چلا کہ لائن ہمارے دونوں مہمانوں کی جو ہے وہ منقطع ہو گئی ہے. ہماری پروڈیوسر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, تو میں آپ کے لیے دہراتا چلوں کہ یہ رپورٹ جو ہے اقوام متحدہ اور کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی ایک تنظیم, اس کے عہدیداروں نے مل کر کمپوز کی ہے. رپورٹ میں صدر بشار الاسد کو اور ان کی حکومت کو یہ الزام دیا گیا ہے کہ اس نے فوجی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کلورین والے متعدد بم جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں. تاہم یہ تفتیش اس بات کو ثابت نہیں کر سکی کہ اس میں کون سے فوجی یونٹس ملوث ہیں. 5 سال سے زائد عرصے سے شام کے اندر خانہ جنگی ہو رہی ہے. حکومت اور باغی دونوں ایک دوسرے پر کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں, جس میں لاکھوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں, اور نصف شام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نقل مکانی پہ مجبور ہو چکا ہے. مختلف ملکوں کے اندر اس کے لوگ جا چکے ہیں یا مختلف سرحدوں کے اوپر اب بھی وہ بیٹھے ہیں. اس تحقیقات کے دوران 3 کیمیائی حملوں کا ذمہ دار شامی حکومت اور 1 کا شدت پسند گروپ داعش کو قرار دیا گیا تھا. دیگر 5 مبینہ کیمیائی حملوں کے ذمہ داران کا تاحال تعین نہیں کیا جا سکا ہے. کمیناس کے علاقے علاوہ ماہرین نے شام کی حکومت پر دیگر 2 کیمیائی حملوں کا بھی الزام عائد کیا تھا, جس میں 21 اپریل 2014 میں میراتون نعمان کے گاؤں میں تلمنس اور 16 مارچ 2015 میں سرمین کے حملے شامل ہیں. ماہرین 2014 کے ہما کے علاقے کو بھی بیرل بموں کے حملوں کے ذمہ داروں کا تاحال وہ تعین اس میں نہیں کر سکے ہیں. چوہدری نعمان ظفر سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے. جی نعمان ظفر صاحب, صدر بشار الاسد ان کے بارے میں یہ ایک طرح سے ان سے متعلق یہ تیسری رپورٹ ہے, اور اس میں ڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کیمیکل ویپنز کے استعمال کے کیمیائی حملوں کے ذمہ دار ہیں, جس میں کلورین گیس استعمال کی گئی. کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس میں صدر بشار الاسد کے لیے؟
دیکھیں, کانسیکوینسز میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک پریشر اور زیادہ ڈالنے کی ایک کوشش ہے, کیونکہ دیکھیں کانسیکوینسز یہی ہو سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا آپ کے ملک کے اوپر حملہ کر دے, جو ہے آپ کو آپ کی حکومت ہٹانے کی کوشش کرے, اس سے زیادہ اور کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب جنگ بندی ہو جائے, اس کے بعد سیز فائر, اس کے بعد پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں یا کوئی ٹریبیونل بن جائے اور اس کے اندر پھر جو ہے نا ایسا کی رپورٹ جائے اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو جائے, تو وہ ایک طرح سے وہ, لیکن وہ بات کی بات ہے. لیکن اب دیکھیں کچھ ایسا کچھ ہی بلکہ ہفتوں پہلے ایک ریسنٹ اٹیک ہوا ہے جس کے اندر رشیا کو انوالو کرنے کی کوشش کی تھی, اور یہ یو ایس کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جی رشیا جو ہے وہاں پہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے جو ہے نا اس میں انوالو ہوا ہے اور یہ بڑے غلط ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. تو یہ چیزیں ایک طرح سے اور زیادہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں رشیا کے اوپر بھی, اور الٹیمیٹلی جب اگر رشیا پہ جاتا ہے تو الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ اسد کے اوپر بھی یہ چیز جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اس کا کوئی زیادہ کوئی افیکٹ اس حال میں نہیں ہوگا, نہ ان کے اوپر کوئی اتنا زیادہ کوئی پریشر آئے گا. تو اس کا کوئی زیادہ کوئی پوزیٹیو امپیکٹ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ دیکھیں فرض کریں الزام لگ گیا ان کے اوپر, اب اس کی انویسٹیگیشن آپ کیسے کریں گے, انویسٹیگیشن آپ کریں گے تو ان کو پھر آپ سزا کیسے دیں گے. تو یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر کسی کرمنل کو آپ پکڑ رہے ہیں, وہ ایک ملک کا ابھی بھی اس وقت بھی ہم اس کو مانے یا نہ مانے پریزیڈنٹ ہے, اور وہ کتنے عرصے سے جنگ چل رہی ہے, خانہ جنگی بھی چل رہی ہے, لیکن اسٹل ہی پریزیڈنٹ, وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایکشنز کر رہے ہیں اور اپنے باغیوں کے خلاف اپنی پاور استعمال کر رہے ہیں. اور دیکھیں ایک شہر کے اندر اس طرح کی چیزیں آنا, یہ رپورٹس آنا, اس طرح کی رپورٹس تو ایجپٹ کے اپنا سوری عراق کے اوپر بھی آئی تھیں کہ جو وہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں اور اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ کوئی زیادہ پریشرائز نہیں کر سکیں گی اصل نظیم کو,
کوئی زیادہ اس میں پریشر یا دباؤ نہیں بڑھا سکیں گی. لیکن دوسری جانب یہ بتائیے گا کہ اگر انٹرنیشنل فورم ظاہر ہے اس کے اوپر یہ معاملات اٹھائے جاتے ہیں, سو ان کو اپنی افادیت یا اپنی موجودگی اس کو مانی دینے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اگر یہ چیزیں پروو ہو جاتی ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ انٹرنیشنل ڈیکرم کیا کہتا ہے, یونائٹڈ نیشن کا ظاہر جس کی باؤنڈ ہیں شام سمیت کئی ملک کئی ریاستیں.
دیکھیں یہ چیزیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا, جب بوسنیا میں ہوا تھا سربرانیکا کا جب میسیکر ہوا تھا, یا اور اس طرح کے جب میسیکر وہاں پہ ہوئے تھے بوسنیا کی جنگ میں اور دوسرے معاملات میں, تو وہ سربیا کے جو جنرل تھے ان کو انہوں نے وہ کیا تھا, ان کو پھر قید کیا گیا تھا, سب کچھ کیا گیا تھا. لیکن یہاں پہ وہ پہلے کی بات ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے پیچھے رشیا کھڑا ہوا ہے اور بھی کچھ ریجنل فورسز اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, تو جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو پکڑنا, پریزیڈنٹ کو پکڑنا اور اس طریقے سے ٹرائل کرنا اتنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے یہ ایک مطلب پریشرائزنگ یا پریشر ڈالنے والا ایک ٹیکٹک ہو سکتا ہے, اور اس ٹیکٹک کو یوز کرتے ہوئے ان کو ٹیبل کے اوپر نیگوسیشن کے اندر ان سے کچھ کنسیشنز لی جا سکتی ہیں. لیکن یہ جنگ کے بعد اگر مطلب جیسے فرض کریں کہ جی وہ ہٹ جاتے ہیں وہاں سے, اور ہم اگر ہم فرض کر دیں کہ جی رشیا بھی ادھر سے ہٹ جاتا ہے, رجیم بھی ہٹ جاتا ہے, اور وہاں پہ ایک تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے یا انٹرنیشنلی ریکگنائز کوئی باڈی آ جاتی ہے جو سیریا کو چلانے لگ جاتی ہے, ہاں اس صورت میں پھر ان کے اوپر بالکل کیس چل سکتے ہیں, پھر ان کو ٹریبیونل کے اندر ان کو پیش کیا جا سکتا ہے, اور پھر ٹریبیونل جو بھی ڈیسائیڈ کریں کہ اگر کہ یہ لوگ کیمیکل ویپنز یوز کرنے کے اندر انوالو تھے, تو وہ پھر ان کو ٹرائل بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو پنش بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ سچویشن آ سکتی ہے اس منظر نامے کو دیکھتے ہوئے. تو یہ میرا خیال ہے صرف پریشر ڈالنے کا معاملہ ہوگا. اور دیکھیں اب اس کی اور زیادہ پرولونگ اس طرح کے میرا نہیں خیال ہے معاملہ ہوگا. صدر جیم کو اچھے طریقے سے پتہ چل چکا ہے, دیکھیں ان کو کچھ کامیابی بھی مل رہی ہیں, لیکن ان کی جو اپوزیشن ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے, لوکل اتنی زیادہ جو ہے نا سپورٹ ان کو نہیں مل رہی. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ساری پارٹیاں, دوبارہ میں وہی بات کروں گا کہ ساری پارٹیز کو اپنی اپنی بات کا پتہ چل چکا ہے. اب یہ کہ اگر یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو ٹیبل کے اوپر ان کے اوپر ضرور یہ پریشر ہو سکتا ہے, لیکن اوور آل میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا پریشر ہو.
جی بہت شکریہ نعمان, ابھی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, ایک اور سوال ہم آپ سے کریں گے اگلے ہمارے سیگمنٹ میں, لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر انگل رخ, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کرنے والے ہیں سائبر حملوں سے متعلق. سائبر حملے تو ایک بہت بڑی ٹرم ہے, بڑا کینوس ہے اس کا, لیکن کل آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں امریکہ میں اور یورپ کے کئی ملکوں کے اندر انٹرنیٹ جو ہے اس کی بندش یا بہت سلو رہا, کئی ویب سائٹس جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئیں بری طرح سے, اور معروف ویب سائٹس اس سے متاثر ہوئی ہیں, یہاں تک کہ ٹویٹر جیسی ویب سائٹس جو ہیں وہ متاثر ہوئیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سائبر حملہ تھا. 11 گھنٹے کے بعد انٹرنیٹ ٹریک کمپنی ہے DYN, اس نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ حل کر لیا گیا ہے امریکہ کے اندر, اور امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ اس واقعے کے تمام ممکنہ اسباب کی چھان بین کر رہی ہیں. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے بھی اس حملے پہ بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کینہ پرور حملہ تھا, لیکن انہوں نے اس بارے میں معلومات نہیں دی کہ اس کے پس پردہ کون سے ہاتھ کار فرما ہو سکتے ہیں. انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے, اس کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, لیکن جنرلی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حالیہ جو ہم پریزیڈنشیل ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری جو ایشوز ہیں اس میں روس کا تذکرہ رہتا ہے کہ روس انفلوئنس کر رہا ہے, روس یہاں تک کہ قومی جو کنونشنز ہیں اس کو اس نے ہیک کرنے کی کوشش کی ہے, اور دوسری کسی پارٹی کی یا کسی ایک پارٹی کی جو کیمپین ہے اس کو وہ ہیک کر کے اس کو متاثر کرنے کی کوششیں کر رہا ہے, تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کا نام آ رہا ہے. اور ایک اور جو پیش رفت تھی گزشتہ روز, ایک مشتبہ روسی ہیکرز ہیں ان کو امریکہ کے اندر اس پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے, اور امریکہ کے اندر ریاست ورجینیا اس کے گورنر بذات خود یہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف اس ریاست کے اندر ہر 4 سیکنڈ میں ایک حملہ سائبر اٹیک جو ہے وہ ہو رہا ہے. پچھلے دنوں بھی کافی حملے ہوئے, اور اکثر حملوں میں ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ حملے روس کی جانب سے ہو رہی ہیں اور روس کو اس کو ٹیکل کرنا ہے, جبکہ روس اسے الزامات کی تردید کرتا ہے. پہلے ذرا انالیسز ہو جائے نعمان ظفر کا, اس کے بعد ہم آپ کو گورنر ورجینیا, ان سے ہماری بات ہوئی لاسٹ ویک, اتفاق سے ہم نے ان سے سائبر حملوں کے بارے میں بھی پوچھا تھا, ان کا نقطہ نظر کیا ہے وہ ہم آپ کو سنوائیں گے. نعمان, سائبر اٹیک, اب تو یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا کے جو مفادات اور جس طرح سے تبدیل ہو رہے ہیں اسی طرح طریقہ کار اور وارداتوں میں بھی بڑی تبدیلی آ رہی ہے. فائنانشیل وارز, اکنامک وارز, یہ ورڈز ہم نے سنے تھے, اب تو یہ سائبر وارز کا دور آ گیا ہے. کل جو انٹرنیٹ آؤٹ ریج رہا اس سے کیا آپ بھی متاثر ہوئے سعودی عرب میں یا وہ علاقے بھی متاثر ہوئے, ایک بات, اور دوسرا یہ کہ ہیکرز عموماً اس طرح کے حملے کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں, سیکیورٹی کا جو پیراڈائم ہے وہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے. پہلے دیکھیں جب ہم سیکیورٹی کی بات کرتے تھے تو صرف کنونشنل ملٹری سیکیورٹی کی بات ہوتی تھی کہ افواج کی اور ویپنز اور یہ وہ. اب یہ جو چیز ہے یہ بہت پھیل چکی ہے اور اس میں یہ سائبر سیکیورٹی بہت اہم ہو چکی ہے. دیکھیں, پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے والدین کا زمانہ تھا یا ہمارے دادوں کا زمانہ تھا تو مشکل سے کسی کو کمپیوٹر کا پتہ ہوتا تھا کہ کیا چیز ہے. آہستہ 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 جہاں جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں اور اس طریقے کے اور ڈیولپ ملکوں نے اپنی چیزیں آن لائن کرنی شروع کی, پھر ای میل آئی, پھر آن لائن, اور کرتے 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 بھی آپ کا تمام زیادہ تر جو زندگی کا انحصار ہے وہ آن لائن واسطوں کے اوپر ہے. ای میلز ہیں, پھر آپ کی بینکنگ, پھر آپ کی اور چیزیں. اب ایون کہ ابھی آپ دیکھیں شاپنگ کتنی زیادہ آن لائن ہو چکی ہے. تو جب آپ کی ڈیپینڈنس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں یا دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو امپیکٹ کرنے کے لیے آپ کی ہر ایسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچایا جا سکے. دیکھیں, یہ بھی ایک طرح سے دہشت گردی کا ایک طریقہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ ایران کے اوپر کسی ملک نے حملہ کیا اور ان کی جو اٹامک جو ہے وہ فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر خدا نہ خاصا فرض کرے اگر ہم کو سچ مان لیں اور اس طرح کا کچھ ہو جاتا تو اٹامک اگر ڈسٹربینس ہو جاتی تو اس کے تباہی کافی زیادہ پھیل سکتی. تو سیم از دا کیس ہیئر ان یو ایس اے کہ اگر یہاں پہ آپ کی ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے آن لائن چیزوں کے اوپر, آپ کا ڈیٹا وہاں پہ پڑا ہوتا ہے, آپ کا کریٹیکل ڈیٹا ہوتا ہے, کہیں بہت زیادہ سینسٹیو ڈیٹا ہوتا ہے, تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ کرتے ہیں, کچھ لوگ پھر آپ کی فائنینشیل سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیک کرتے ہیں آپ کی فائنینشیل انفارمیشن لیتے ہیں, اور کچھ جو ہیکر یا دہشت گرد ان کو میں تو کہتا ہوں, کچھ ایسا چیزیں کرتے ہیں کہ جو آپ کی عام زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک طرح سے پینک پھیلے اور لوگوں میں دہشت پھیلے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا ہونے والا ہے آگے. تو ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے جس طرح دہشت گردوں کا مقصد ہوتا ہے, ایک طرح سے پینک پھیلائی جائے, دہشت پھیلائی جائے اور اس کو پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ جو ابھی جو واقعہ ہے یہ بھی اس طرح کی ایک کڑی ہے کہ صرف ایک پرابلم کریٹ کرنے, ایک پینک پھیلانے کی, تاکہ جو ہے نا وہ اس طرح سے پریشر ڈالا جائے اس کے اوپر اور جو ہے نا عوام کو پریشان کیا جائے.
بہت شکریہ نعمان ظفر, آپ ہمارے ساتھ رہے تھرو آؤٹ ہمارے جو پہلے تینوں یہ سیگمنٹس تھے یہ آپ سے متعلق تھے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سامعین, علی عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں, اپنا آن لائن میگزین ویوز آن نیوز وہ پبلش کرتے ہیں اور سینئر صحافی ہیں, کالم لکھتے ہیں پاکستان کے انگریزی کا اخبار کے لیے بھی. عمران, بہت شکریہ آپ کا. سائبر اٹیکس پہ ہم بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کے انالیسس سے پہلے چند سیکنڈ کی ہم آپ کو ایک ساؤنڈ بائٹ سنوانا چاہتے ہیں. اتفاق سے ہم تین چار روز قبل یہاں پہ گورنر ورجینیا, ان کا جب میڈیا انٹریکشن تھا ڈائیورسٹی میڈیا کے ساتھ, تو ہم نے جب پالیٹکس سے ہٹ کے بھی ایک بات ان سے پوچھی تھی, وہ سائبر حملوں سے متعلق کی تھی اور سائبر سیکیورٹی سے, اس کا انہوں نے کیا جواب دیا تھا اور آج کے حالات کے اوپر وہ کس طرح سے منطبق ہو رہی ہے, ایک یہ سنیے گا. گورنر ورجینیا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ وائس آف امریکہ اینڈ ٹاکنگ ٹو وائس آف امریکہ. ہاؤ آر یو ڈیلنگ ود دا سائبر تھریٹس؟
You raise a very important question. I serve as chairman of the National Governors Association, and cyber is my lead initiative. In Virginia so far this year, we have had 53 million cyber attacks. We have had one every 4 seconds, 300,000 a day. This is a big issue. Now, we're able to stop them. We're leading the nation in cyber protection. But look what's happened in this election. As President Obama said the other day, the Russians have hacked into our electoral system in regards to the DNC, as well as Hillary's campaign chairman. They're releasing these out there. I'm not quite sure for what purpose, to cause disruption, but my personal opinion, this would not happen without Mr. Putin having an idea of this. So Russians are trying to have an impact on U.S. elections. We can't let that happen. So we're doing everything we can to keep our businesses safe in Virginia. We're leading the nation in Virginia right now on cybersecurity. We're the first state to stand up the new NIST framework. We've done all the digital identities. We've gone through all of our state agencies, because states have all the state tax records. We have the health records. We have a lot of important data. But we are well protected, and my goal now as chairman of the National Governors Association is to make sure all the other 49 governors have the same protections that we have.
جی سامن, یہ گورنر ورجینیا ٹیری مکالف تھے. مختصراً آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 53 ملین سائبر حملے اس سال کے دوران ہو چکے ہیں, ہر 4 سیکنڈ کے بعد ایک حملہ صرف اس ریاست میں ہوتا ہے. یہ اپنی ریاست کا ڈیٹا دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی این سی یعنی ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن, اس کو بھی ہیک کرنے کی کوشش کی گئی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر باراک اوباما کو انہوں نے ریفرنس دیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روس کی جانب سے ہو رہا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اگر یہ روس کر رہا ہے یا روسی ہیکرز اس میں انوالو ہیں, تو اس میں صدر ولادیمیر پوٹن کو مطلع کیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. ان کا مگر یہ کہنا تھا کہ روس یا ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی. سائبر سیکیورٹی میں ہم اپنے آپ کو بہت محفوظ بنا چکے ہیں, باقی ریاستوں کو بھی محفوظ بنائیں گے. ہم نے تمام ٹیکس کا جو ڈیٹا ہے, ہیلتھ جو ڈیٹا ہے اور دیگر ڈیٹا ہے, اس کو محفوظ بنا لیا ہے, پروٹیکٹ کر لیا ہے, اور ان کی اس تک ایکسیس نہیں ہو سکتی ہے. یہ ان کا ورژن تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ظاہر اس کو ہر روز نئے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. علی عمران, بہت شکریہ. کل کا جو سائبر اٹیک جس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, پورا امریکہ اور خاص طور پہ یورپ کے کئی ممالک اس سے متاثر ہوئے ہیں, کیا اس میں ڈائمنشنز آپ کے سامنے ہیں؟
شکریہ احسن. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ایک بڑے پرٹینٹ کوسچن جو آپ نے ایکسپلوزیو انٹرویو کیا گورنر مکالے سے, تو یہ کیا تو اس کی جواب میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ورجینیا میں خاص طور پہ اور امریکہ میں بھی لوگوں کیا کوششیں کی جا رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ سائبر سیکیورٹی جو ہے یہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جیسے زندگی کے کسی دوسرے شعبوں میں کوئی سیکیورٹی اور سیفٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو کل کا اٹیک تھا, یہ اس کے نہ صرف بڑے ٹویٹر سے لے کے نیو یارک ٹائمس تک اور بہت بڑی بڑی ویب سائٹ جو ہیں ان میں ساری جو ٹریفک تھی وہ بھی صرف ہوئی, اور نہ صرف امریکہ میں بلکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی, خاص طور پہ یورپ میں بھی اس کا اثر ہوا. تو یہ تو سائبر سیکیورٹی اور سائبر اٹیک جو ہیں یہ اتنے تو قوموں کے اور گروپ جو یا انڈیویجول ہیں یا گروہ جو ہیں ان کے ہاتھوں میں ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ دیکھیں یہ فائنینشیل ٹرانزیکشن سے لے کے بینکنگ سے لے کے آپ کے پرسنل ڈیٹا, آپ کی انفارمیشن, آپ کی ریلیشن شپس, آپ کی ساری پرائیویٹ انفارمیشن جو ایکسپوز ہو جاتی ہے. اور ہیکنگ کو ابھی تک جو اس سے نمٹنے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہیں اس میں زیادہ تر جو تھا ایک طرف ہے انٹرنیٹ کی سیکورٹی یا کمپیوٹر کی یا ڈیجیٹل ڈیوائسز کی سیکورٹی بھی شامل ہے, دوسری طرف جوڈیشل سسٹم میں بھی اس میں, کیونکہ یہ نیا ایک چیلنج ہے, تو نت نئی وہ اس میں جو ہے وہ شکیں شامل کرنی پڑتی ہیں, کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا
جی.
کہ ہم نے آج ویوز اینڈ نیوز میں ایک لیٹسٹ آرٹیکل ڈالا جس کے مطابق یہ ہے کہ کیا یعنی کہ نیدرلینڈس میں ہالینڈ میں
جی.
جو ہیں وہ ایک ایسی ڈیوائس فنگر پرنٹنگ ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں جس سے یہ ہوگا کہ جیسے فنگر پرنٹنگ دوسری زندگی کے شعبوں میں استعمال کی جاتی ہے جیسے کہ آئی ڈیز بنانے میں یا دوسرے پہچاننے میں یا بینکنگ میں بینکنگ کرنے میں ٹرانزیکشن میں تو وہ اتنی سینسیٹیو ٹیکنالوجی ہوگی کہ کوئی دوسرا اس کو بایولوجیکلی بایو میٹرکس کے ذریعے نہیں یوز کر سکے گا. وہی لوگ اس کو یوز کر سکیں گے جن کے فنگر پرنٹس اس سے میچ کریں گے. تو ہیکنگ کو اس سے نمٹنے کے لیے اس نئے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہم نے آج یہ لیڈ ایک آرٹیکل ڈالا ہے جس میں یہ لیٹسٹ ریسرچ وہاں پہ یورپ
نے. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس انفارمیشن ایز ویل کہ اگر خطرات ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے نئی نئی چیزیں بھی انٹروڈیوس ہو رہی ہیں. عمران بہت شکریہ. ہم ذرا اور چیلنج پہ بھی اب بات کرنے والے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. اور وہ چیلنج پولیٹیکل چیلنجز ہیں اور جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ان کے سامنے ہیں وہ چیلنجز موجود ہیں. کیونکہ ان چیلنجز کا نام ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ جو تازہ ترین پبلک سرویز آ رہی ہیں پولز آ رہی ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کے درمیان فاصلہ گریجولی بڑھتا جا رہا ہے. ہلری کلنٹن کی لیڈ بڑھتی جا رہی ہے اور اس لیڈ کو یا اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے جو وقت ہے وہ بھی آئے روز کم ہو رہا ہے. اب تقریباً 3 یا اس سے بھی کم ہفتوں کا وقت باقی ہے جب فائنل الیکشن میں جائیں گے ووٹرز اور اپنا اپنا وہ ووٹ کاسٹ کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ وہ کوشش کر رہے ہیں اور پر امید دکھائی دیتے ہیں کہ وہ ان تمام سوئنگ ووٹ اسٹیٹس میں یا ان تمام ریاستوں میں جہاں پہ ان کی کامیابی یقینی ہے وہاں پہ اپنے ووٹ بینک کو وہ دوبارہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. کل کا دن انہوں نے نارتھ کیرولائنا میں اور پینسلوینیا میں بڑی مصروفیت میں گزارا اور وہاں پہ یہ دونوں ریاستیں ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں. کیا وہ اس کو انگیج کر پائیں گے, کیا یہ فاصلہ کم کر پائیں گے, اس کا کوئک انالیسز لیں گے ہم. علی عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جاوید راٹھور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, شکاگو بیسڈ انالسٹ ہیں. جاوید راٹھور صاحب, سب سے پہلے آپ بتائیے گا بالکل غیر جانبداری کے ساتھ, کیا چیلنجز ہیں دونوں امیدواروں کے سامنے؟ ہلری کلنٹن کے بھی اسکینڈل سامنے آ رہی ہیں, نئی نئی لیکس جو ہے وکی لیکس سامنے لے کے آ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے جو ریٹرکس ہیں ان کی اپنی پارٹی اس سے زیادہ سے زیادہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو دونوں امیدواروں کے سامنے چیلنجز کیا ہیں اور یہ جو کوششیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی, کیا یہ 12 بار ثابت ہو سکتی ہیں, وہ یہ فاصلہ یہ گیپ کم کر سکتے ہیں؟
بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دونوں کینڈیڈیٹس کو چیلنجز درپیش ہیں, لیکن زیادہ بڑا چیلنج جو ہے وہ ٹرمپ کو درپیش ہے. اور ان کو ایک چیلنج تو یہ ہے کہ جو گیپ بڑھتا جا رہا ہے پاپولیرٹی کا اور جو سروے آ رہے ہیں ان کا, اس گیپ کو کیسے کم کریں. اور ان کے لیے ایک اور چیلنج جو کریٹ ہو گیا ہے, اور ابھی میری کچھ ریپبلکن سے بھی بات ہوئی ہے اور وہ بڑا ریپبلکن اٹ سیلف وہ پینک ہو گئے ہیں اور ان کے اندر ایک ارجنسی جو ہے پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بہت سارے جو ہیں ریپبلکن یہ فیل کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ان کا شپ سنک کر رہا ہے اور ان کے لیے ضروری ہے ریپبلکن کے لیے کہ وہ اپنی کانگریس کو بچائیں اور کانگریس میں اپنی میجارٹی کو برقرار رکھیں. اور ابھی بہت سارے لوگ کھل کے صرف کانگریس کی بات کر رہے ہیں اور ٹرمپ کی طرف سے حمایت سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں. تو یہ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ ریپبلکن کو سائیڈ لائن کیے ہوئے وہ اکیلے اس چیلنج کو اس سے کیسے نمٹ سکتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک مشکل چیلنج ہے اور مجھے یہ پورا ہوا دکھائی نہیں دیتا. دوسری طرف جو چیلنج ہلری کو درپیش ہے وہ صرف یہی چیلنج ہے کہ جو اس کے بارے میں ہلری کے بارے میں پرسپشن ہے کہ وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے, وہ قابل بھروسہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چیزیں کھل کے نہیں بیان کرتی. تو یہ ایک پرسپشن ہر طرف ہے اور ایون ڈیموکریٹس کے اندر بھی ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ ٹرمپ جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت انپریڈکٹیبل ہیں اور سٹیبل نہیں ہیں اور یہ ان کا پالیٹکس کا بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور یہ چاہ رہے تھے لوگ کہ شاید کوئی نیا بندہ آئے تو چینج لائے, لیکن ان سے پازیٹیو چینج ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. تو اس لیے لوگ جو ہے میرا خیال ہے کہ ہلری کی طرف زیادہ جائیں گے, لیکن اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہلری بھی سب کی آئیڈیل کینڈیڈیٹس ہیں. تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے, دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا.
صحیح. جی ٹھیک ہے جی. علی عمران, آپ کے خیال میں یہ صورتحال کوئی بڑا کہنا چاہیے کہ یکسر تبدیل ہو سکتی ہے, کیا اس فاصلے کو ڈونلڈ ٹرمپ کم کر سکتے ہیں جبکہ وقت بہت بہت کم باقی بچا ہے ان کے سامنے؟
دیکھیں میں آپ کو اس بار یعنی کہ توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا کہ آج جو لیٹسٹ پول ایشو ہے رویٹرز کا اور اپسوس کا, اس کے مطابق تو جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے آلریڈی کتنے پوائنٹس گین کر لیے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ایک بات کی ہے خاص طور پہ جو کہ الیکشن میں بے ایمانی یعنی کہ ریگڈ ووٹ یا ریگڈ آپ الیکشن, تو انہوں نے وہ جو پہلے جب ان کے اسکینڈل آئے تھے خواتین کے متعلق, انہوں نے ان سے ناجبہ ایک رویہ اختیار کر رکھا تھا, تو وہ بہت سارے اسکینڈل جب سامنے آئے تو اس کے بعد ان کی اپنی پارٹی کے جو لوگ تھے اور جو خاص طور پہ وائٹ ویمن تھیں وہ ان کے بہت خلاف ہو گئی تھیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گی. لیکن ابھی جب انہوں نے یہ بار بار بات کریں کہ رگڈ الیکشن ہے یا ان کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے, تو اس کے بعد آج کی جو لیٹسٹ پول بتائے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کلنٹن کی جو لیڈ ہے وہ 44% to 40 ہے, یعنی کہ صرف 4 points کا ذکر ہے یعنی کہ فرق ہے. تو اور یہ پول 14 اکتوبر سے لے کے 20 اکتوبر تک جو ہے یہ کنڈکٹ کیا گیا, تو اس کے مطابق 4 points کی لیڈ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی لیڈ نہیں ہے, کیونکہ ایشوز تو بدستور برقرار ہیں. ہلری کلنٹن کے اپنے ایشوز ہیں, ان کے وہ کلنٹن فاؤنڈیشن کے ایشوز ہیں, ای میل کے ایشوز ہیں, ان کے ٹرسٹ پول ہیں.
صحیح, یعنی ایک ٹف کمپٹیشن, ٹف مقابلہ جو ہے وہ اب بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. سو اس لیے کوئی نتائج کے بارے میں جمپ نہیں کیا جا سکتا, کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا.
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نمبر ون, نمبر ٹو, اب یہ باٹم لائن جو ہے بوائل ڈاؤن ٹو وٹ پوائنٹ, باٹم لائن یہ آ رہی ہے کہ یہ اگلے جو ابھی 20 سے بھی کم دن رہ گئے, 18-19 دن جو رہ گئے, ان میں یہ دونوں سیل پرسن بن کے کیسے اپنے جو ایجنڈا ہے یا کیسے یہ پچ کریں گے, یہاں پہ اب بات آ جائے گی.
بہت شکریہ علی عمران, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور شکاگو سے جاوید راٹھور صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات پھر بھی سیاست کی ہوگی لیکن اب پاکستان کی پالیٹکس.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں گل رخ, اور ہمارے ساتھ پروگرام کا یہ جو آخری سیگمنٹ ہے اس میں ہمارے دو پینلسٹ فرزان ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر ہیں جی سی یونیورسٹی میں اور پولیٹیکل انالسٹ ہیں. ماجد صدیقی صاحب کراچی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, بلاگر ہیں اور بذات ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پاکستان کی سیاست کافی کہنا چاہیے کہ گرما گرمی اس میں نظر آتی ہے, حدت نظر آتی ہے. تحریک انصاف اسلام آباد بند کرنے کا پلان رکھتی ہے, حکومت اپنی اتحادیوں سے اور دیگر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی باقی پولیٹیکل پارٹی کی حمایت لینے کی خواہش مند ہے. انڈیپینڈنٹ انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ ہے اور کیس ٹیک اپ کر لیا گیا ہے تو پھر عمران خان کو یا ان کی تحریک کو کم از کم احتجاج وہ ضرور کریں, لیکن اس کو بند کرنے کا یا شہر کو بند کرنے کی دھمکی نہیں دینی چاہیے. ہے کافی ٹینس انوائرمنٹ ہے اسلام آباد کی پالیٹکس کے ریفرنس میں, اور پھر کراچی میں آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ وہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ لندن اس سے وابستہ کچھ افراد یا ان کی نئی رابطہ کمیٹی کے سینئر جو اراکین ہیں ان کی گرفتاری ہوئی اس وقت جب وہ ایک پریس کانفرنس کرنے آئے تھے. ہمارے پاس وقت کم اور مقابلہ سخت ہے تو کوئک انالیسز لیں گے. فرزان ارشد صاحبہ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کیا پولیٹیکل سین آپ دیکھ رہی ہیں, اور جی یہ لگتا ہے کہ ٹیلی فون لائن ہماری اکثر آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ گیسٹ کنیکٹ ہوتا ہے لیکن اس کنیکشن جو ہے وہ کسی اور طرف شفٹ ہو جاتا ہے. ماجد صدیقی پہلے آپ اسلام آباد کی پالیٹکس پہ اپنا انالیسز دیجیے گا, کیا آپ فورسی کر رہے ہیں؟
دیکھیے اسد, یہ بات تو آپ نے بالکل اپنے ابتدائی میں بالکل صحیح کہی کہ پی ٹی آئی کو یا پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کو یا کسی فرد کو بھی احتجاج کا حق تو بہرحال آئینی اس کا حق ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ان کے جو ترجمان ہیں نعیم صاحب ان کا بھی ایک ٹی وی انٹرویو سن رہا تھا, لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حالات اس محج پہ پہنچے کہ نواز شریف مجبور ہو کر استعفیٰ دے دیں. تو میرے خیال میں یہ اسٹریٹجی کہ آپ شہر کے ملک کا کیپٹل بند کروا دیں, وہاں پہ لوگوں کا روزگار چل رہا ہوتا ہے, وہاں بچے اسکول جاتے ہیں, وہاں پہ سرکاری کام کاج چل رہا ہوتا ہے, یہ حکمت عملی طے کرنا کہ شہر کے تمام مرکزی راستوں کو بند کر دینا اور اگر کوئی اس شہر میں آنا چاہے تو اس کو وہاں آنے نہ دینا, میرے خیال میں یہ بالکل ایک ناجائز سی بات ہے. اور یہ اس طرح وہ اپنے اس آئینی حق کو بھی کوشچن کر دیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی حکمت عملی کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور احتجاج کا طریقہ وہ اپنانا چاہیے جس طرح جو ایک سیولائز طریقہ ہوتا ہے. جی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ شہر کے تمام راستے بند کر دیں گے, کاروبار بند کر دیں گے اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی سرکار جو ہے وہ جو ہے
اور کیا راستے بند کر دینے سے جو تحریک انصاف ہے,
تو اس طرح کی سیاست جو ہے یہ اب اس ملک میں چلنے والی نہیں ہے.
کیا اگر تحریک انصاف یہ راستے بند بھی کر دے گی تو کیا اس سے واقعتاً حکومت کا ناطقہ یا اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے؟
دیکھیں حکومت تو جو ہے وہ کہیں سے بھی چل رہی ہوتی ہے, لیکن آپ جب کیپٹل کو بند کر دیتے ہیں, آپ جب ریاستی نظام کو بند کرنے کی فریز کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ کام بہت اس کے لیتھل نتائج ہو سکتے ہیں. آپ بے شک احتجاج کریں, وہ تو آپ کو حق دیا جا رہا ہے, آپ لوگوں کو لے آئیں جو آپ کے سپورٹرز جو چاہتے ہیں یا جو آپ کے آرگیومنٹ کو بائے کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ جی ملک کے وزیر اعظم نے یا اس کے خاندان نے کرپشن کی ہے, یہاں تک تو بات درست ہے. لیکن آپ جب اس صورتحال کو وائلنس کی طرف لے کر جائیں گے, اور ابھی میں ان کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے, وہ سجیسٹ کر رہے تھے تمام پیرنٹس کو اور اسکول چلانے والوں کو کہ احتجاج کے دوران آپ اسکول بند رکھیں. تو آپ یہ اسکول کتنے دن بند کروانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ایک دن کا شو ڈاؤن ہے کیا یہ دونوں سے کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا؟ اور اس کے بعد ہم سب
مراد صحیح سے ہماری کل بات ہوئی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل پورا امن احتجاج ہوگا,
سوالات کٹھے ہو جائیں گے.
پی ٹی آئی کا صرف ورژن مراد صحیح سے کل بات ہوئی, کہہ رہے پورا امن احتجاج ہوگا لیکن سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے علاوہ ان کے بقول تمام ادارے بند ہوں گے, اور وہ ادارے جو ان کے خیال میں ان کے الفاظ میں میاں نواز شریف کو اور ان کے رجیم کو بدعنوانی میں سپورٹ کرتے ہیں. یہ ان کا نقطہ نظر ہے, وہ میں نے سامنے رکھ دیا. پروفیسر فرزان ارشد, آپ سے دوبارہ ہمارا رابطہ ہوا, کوئکلی آپ اپنا انالیسس دیجیے گا, کتنی پروڈکٹیو یا کاؤنٹر پروڈکٹیو یہ کیمپین ہو سکتی ہے, حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ میں یہ بھی بتا دوں کہ حکومت کے ایک اپنے حکمران جماعت کے عہدیدار سے ہماری کل بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ سیریس کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کیس ہو یا پی ٹی آئی کا پلانڈ لاک ڈاؤن ہو. آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جہاں تک احتجاج کی بات ہے اور جس طرح سے پی ٹی آئی اس کو پروپیگیٹ کر رہی ہے اور سارے ان کے رہنما بار بار پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب خود شہروں کے دورے کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے ایک پریشر بلڈنگ ٹیکٹک تو ہے. اور جہاں تک انہوں نے اس جو طریقہ کار استعمال کیا کر رہے ہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد بند کرنا ہے اور شہر کے راستے بند کرنا ہے, تو یہ ایک دیکھیں ایک کامن سینس رکھنے والا کوئی بھی شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات تشدد کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. مطلب وہ ہر بات میں یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آئینی حق ہے اور احتجاج کریں. احتجاج کے طریقے ہوتے ہیں, دیکھیں آئینی حق دنیا میں پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے, ڈیموکریٹک کنٹریز میں استعمال ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ جان بوجھ کے چیزوں کو اس طرف ایسکلیٹ کریں کہ آپ نے کوئی سین کریٹ کرنا ہے اور اس قسم کا کہ جس میں قسم خدا نخواستہ وائلنس جو ہے وہ انوالو ہو جائے, اور مطلب ان کا طریقہ کار جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بھرپور یہی ہے کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جائے جس سے گورنمنٹ پریشرائز ہو. دیکھیں 2014 میں بھی انہوں نے بہت لمبا دھرنا کیا تھا اور اس حوالے سے سارے کی ساری جو ڈیولپمنٹس ہوئیں گریجولی, انہوں نے شہر بند کرنے کی بھی بات کی, انہوں نے بیچ میں کہا سول ڈسبیڈینس موومنٹ لانچ کرنی ہے بیکاز دے ور ٹرائنگ ٹو لائک پریشرائز دی گورنمنٹ بائی اینی مینس, لیکن کچھ نہیں ہوا تھا. میرے خیال میں ہوگا شاید اس طرح بھی کچھ نہیں ہوگا, لیکن یقینی طور پہ روزگار کے حوالے سے وہ لوگ جو ڈیلی ویجر ہیں, وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اسلام آباد کے آس پاس اور اسلام آباد میں, اس حوالے سے یقینی طور پہ اس کے کوئی کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے. مور ٹو اٹ وائلنس کا بھی خطرہ ہے, جس طرح سے کچھ رپورٹس چل رہی ہیں حکومتی نمائندوں کی طرف سے کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں سے بھی رابطے کیے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے وائلنس میں انوالو ہیں, اگر ان کو بھی یہ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں بہت ہی عجیب و غریب قسم کی پالیٹکس ہے جس کو تحریک انصاف لے کے آنا چاہ رہی ہے. اور آئی تھنک ان کو اپنے مین جو دیکھیں مین طریقے کا تو ظاہر ہے وہ الیکشن کا ہے, اس طریقے سے آنے کا ہے.
یا پھر یہ کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کر چکے ہیں تو سپریم کورٹ پہ بھروسہ رکھے. آخری 30 سیکنڈ ہے ماجد صدیقی, کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ اپنا انالیسس دیجیے گا, یہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے خاص طور پہ ریاست کے لیے ریاستی اداروں کے لیے؟
دیکھیں یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے, یہ تو ہونا ہی تھا. اب ایک ایسی پارٹی جس کا سربراہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگاتا ہے اور پاکستان کو ایک دہشت گردی کا ایپی سینٹر سمجھتا ہے, تو ان کے لوگوں کو اس ملک میں ویسے بھی اخلاقی طور پہ بھی سیاست کرنے کی مجھے کوئی جواب نظر نہیں آتا. یا تو آپ اس ملک میں رہتے ہوں, اس ملک میں سیاست, اس ملک کو آپ لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہوں, اس کو غلط نہ کہتے ہوں, پھر تو اگر آپ سیاست کریں اور آپ کے لوگ پکڑے جائیں تو آپ کا ایک آرگیومنٹ بنتا ہے. لیکن آپ اس ملک کو دہشت گردی کا ایپی سینٹر سمجھیں, اس کے خلاف نعرے لگائیں اور پھر یہ آرگیومنٹ
آپ کو یہاں پہ قطع کلامی ہوگی, لیکن پروگرام کو یہیں پہ ختم کرنا ہوگا, آخری سیکنڈز ہیں ہمارے پاس. اور پروڈیوسر تھیں اس کے لیے ہمارے ساتھ گلرخ اسد حسن, کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.